یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور ان کے ہم رکاب دشمنان حسین ابن علی سے انتقام لینے کے لیے اجمعان صلوات ارباب اعضا عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس آیت الکرسی کے ابتدائی کلمات اور نورانی حروف کی روشنی میں بعنوان کربلا حقیقی انسانی زندگی کے معیار کے ذیل میں آپ سماعت کر رہے ہیں. کربلا ایک ایسا الہی پیمانہ ہے کہ اگر انسانیت پوری کی پوری خواب و ماضی کی ہو، خواب و حال کی ہو یا مستقبل کی، اگر اس پیمانے کے مطابق زندگی کو ڈھال لے تو وہ کامیاب و کامران ہے. لہذا ان ایام اذی میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین مظلوم علیہ السلام کی یاد، عزاداری، تذکرہ شہادت اور ان کی سوگواری اور ماتم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اصلاحی نکات پر زور دیتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ تشیع یا شیعہ کا جو لفظی اور لغوی معنی ہے وہ متابعت اور پیروی کے عنوان سے لیا اور سمجھا جاتا ہے. پس اگر تشیع کا یا شیعہ کا لفظی معنی اصطلاحی طور پر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا لفظی معنی اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو رنگ اہل بیت میں ڈھالنے کا نام شیعت ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی مد و ثنا میں نازل ہوئی ہیں اور اس میں اہل سنت بھی شامل ہیں، اہل تشیع بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کی مختلف آیات کے بارے میں احادیث نبوی سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مولا کائنات علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور مخصوص ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی روایات ہیں کہ جن میں مولا علی کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کو شامل کیا گیا ہے، یعنی وہ تمام فضیلتیں جو مولا کائنات کو حاصل ہیں وہی فضیلتیں تمام اہل بیت بارہ ائمہ کو حاصل ہیں، سوائے ایک ایسی فضیلت کے کہ جو مخصوص ہے میرے مولا کائنات سے کہ آپ کا لقب خاص ہے امیر المومنین علیہ السلام. ایک شخص نے آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا، مولا ناراض ہوا، کہا کہ خبردار، یہ اسم مخصوص ہے، یہ لقب مخصوص ہے میرے جد علی ابن ابی طالب کا، کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے میدان میں کہا تھا سلم علی علی بامرت مؤمنین، کہ علی پر آج روز غدیر ایسے سلام کرو کہ گویا علی آج امیر مؤمنان ہو گیا ہے، تمام اہل ایمان کا سردار اور امیر ہو گیا ہے. بلکہ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو تشیع اپنے آپ کو ڈھالنے کا نام ہے، کہ وہ سانچے میں ڈھل جائیں, توجہ رکھے گا. اور عرض کیا تھا کہ ہم شیعہ اہل بیت کے دو روایات ہیں, ایک میں تین کا لفظ آیا ہے اور ایک میں شعا کا لفظ آیا ہے. شیعتنا خلق من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری فاضل مٹی سے, توجہ رکھیے گا, خلق ہوئے ہیں. موضوع ہمارا کیا ہے؟ کربلا حقیقی انسانی زندگی کا معیار ہے. یعنی اگر انسان کی حقیقی زندگی کو تلاش کرنا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, سیدھے کربلا آ جانا. کربلا میں نجات بھی مل جائے گی, حیات بھی مل جائے گی. لہذا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک مقدمتاً ایک گفتگو آپ کی خدمت میں رکھوں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. کہ شیعتنا خلق من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. خدا مسبب الاسباب ہے, خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, خدا علیم خبیر ہے, خدا ایک ایک چیز کا جاننے والا ہے. اس کو مولا کائنات مناجات شعبانی میں کہا ہے, الی آخر عمری جو کچھ مجھ سے ہونے والا ہے خدا تو اس کو ایک ایک چیز کو جانتا ہے, جو ہو چکا ہے, جو ہونے والا ہے, جو ہو رہا ہے, سب کا تو علیم ہے, جاننے والا ہے. ایک عالم ہوتا ہے, ایک علیم ہوتا ہے, تو وہ جو رکھے گا, عالم وہ ہے جو ایک دفعہ علم رکھتا ہے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے, علیم وہ ہوتا ہے کہ جو ماضی کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے. اسی لیے تو خدا جو اندازوں کو دیکھنے والا ہے, خدا جو ہر چیز کا ناپنے والا ہے, جاننے والا ہے, جب خدا نے اہل بیت کے وجود کو خلق کیا ہوا, اس روایت کے مطابق جو تین یا مٹی خدا نے اہل بیت کے لیے مخصوص فرمائی ہے, تو کیا وہ خدا کو اندازہ نہیں تھا؟ توجہ کیجئے گا, اگر آپ کے خدا کو اندازہ نہیں تھا, جی زیادہ بن گئی تھی, اس نے کہا چلو جی ان کے شیعوں کو خلق کر دو, تو یہ بھی ایمان میں کسر ہو جائے گی. آپ کہیں کہ نہیں جناب, خدا کو علم تھا کہ اہل بیت کے لیے کتنی ضرورت ہے جس مٹی سے اہل بیت کو خلق کرنا. اس روایت کے مطابق ایک اور روایت ہے جس میں نور کا تذکرہ ہے, لہذا دونوں روایتیں عرض کریں گے. شیعتنا خلق من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں, ان کی خلقت, ان کی زندگی, ان کی حیات ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئی. سوال یہ ہے کہ کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ اہل بیت کے لیے کتنی مٹی کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کا نہیں تھا تو خدا کے علم پر حرف آ جائے گا. تو یہ مشیت الہی ہے, یہ ارادہ الہی ہے, یہ قصد الہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کی بچی ہوئی مٹی کو اتنا رکھا جائے کہ ان کے شیعوں کو خلق کیا جائے. اب دوسری روایت سن لیجئے, شیعتنا خلق من شعاع انوارنا, ہمارے شیعہ ہمارے نور کی شعاؤں سے خلق کیے گئے ہیں. مٹی ہو تو جب بھی صحیح ہے, نور کی شعاؤں جب بھی صحیح ہے. بس اگر دل میں اہل بیت کے غم کے ساتھ دل میں غم آ رہا ہے, سمجھ جاؤ تم اور اہل بیت ایک پیج پر ہو, ان کی خوشی میں تمہارا دل خوش ہے, سمجھ جاؤ کہ تمہاری خلقت ان کے نور سے ہو رہی ہے, ان کے نور سے ہو رہی ہے. تو خداوند عالم نے خلق کیا ہے. لہذا شیعہ کا معنی یہ ہے کہ متابعت کی جائے, پیروی کی جائے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. تو موضوع ہمارا یہ ہے, اور آیت الکرسی کے ابتدائی نورانی کلمات اور آیت الکرسی کیا ہے کہ تمام بلیات سماوی و ارضی سے محفوظ کرنے کے لیے. آیت اللہ بہجت کے پاس کوئی شخص گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹریولنگ بہت کرتے ہیں, سفر بہت کرتے ہیں, آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس کی وجہ سے ہم کو ناگہانی موت نہ آئے. آپ نے فرمایا آیت الکرسی اور 11 مرتبہ ان انزلنا پڑھ لیا کرو سفر سے پہلے. سفر سے پہلے کیا 11 مرتبہ سورہ ان انزلنا, سورہ قدر اور آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. میرے استاد آیت اللہ مظاہری خدا ان کی حفاظت فرمائے کہتے ہیں کہ हम एक जहाज में थे, इमरजेंसी का ऐलान हो गया। तो रिवायत में है कि आयतल कुर्सी पढ़ लो, नागानी मौत से बच जाओगे। खेलेंगे पूरे जहाज में खुलबली मच गई। एक क़यामत से सुखरा, जिसको जो याद था जी, जिसको अल्लाह कभी याद नहीं आता, वो कहते हैं ना खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब खुदा दिखाई देता तब कुछ दिखाई नहीं देता। तो जो है जब खुदा दिखाई देता है तो फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। कहेंगे मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली, अब मेरे बराबर में जो था वो थरथर कांप रहा था। यकीन की बात है, देखिए यकीन होना चाहिए, इसलिए अहले बैत चाहते हैं कि हम में यकीन पैदा हो। करबला यानी हकीकी ज़िंदगी का यकीन करो कि तुम जिस रास्ते पर हो वही हक का रास्ता है, बेदिली मुर्दा दली के साथ नहीं, यकीन के साथ। तो उसने कहा, ऐसे हाथ से इशारा किया जैसे मैं बहरा हूँ, कहेंगे आपको सुनाई नहीं दे रहा। कहेंगे नहीं मुझे सुनाई दे रहा। कह रहे जो ऐलान हुआ है इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है, फला है, तैयारा खतरे में है, आप घबरा क्यों नहीं रहे, आप घबरा क्यों नहीं रहे, सब थर थर कांप रहे, आप आराम से बैठे हुए। कहेंगे भाई मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली है, बल्कि दुरूद भेजा अल्लाह मोहम्मद वाल मोहम्मद। आयतुल कुर्सी के इसमें इस्म आज़म मौजूद है। आयतुल हसन ज़ादा हम भी फरमाते हैं इसमें इस्म आज़म मौजूद है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, नहीं है कोई माबूद जो काबिल सजदा हो सिवाय उस इलाह वाहिद के। हुआ तारुफ है, ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। हुआ यानी वो, आप कहेंगे जनाब फला साहब जो फला मकान में रहते हैं वो बड़े सखी हैं, ये वो कहा है, ये वो के बाद जो जुमला आने वाला है ये तो हकीकत सामे के जहन को मुतवज्जे कर देता है। आपने कहा भाई मकान नंबर 5 में जो साहब रहते हैं वो बड़े आज़ादार हैं, अब ये वो जो कहा है ना, अब वो का अरबी ज़माने क्या कहेंगे, हुआ ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। हुआ ये हुआ जो कहा है खुदा अपना तारुफ, हुआ अल हय्युल क़य्यूम, वो हय भी है और क़य्यूम भी है, यानी दुनिया में अगर कोई हयात का सिलसिला है तो उसी से है और जो कुछ भी है उसी से कायम दायम है। तो यही वजह है कि ये हम याली मदद कहते हैं, इसको इल्म कलाम में क्या कहा गया है, तूली सिलसिला। तूली सिलसिला क्या होता है, एक अर्जी सिलसिला होता है। तूली सिलसिला यानी दर हकीकत एक ही लाइन में अगर कोई चीज आ जाए तो क्या है, वो जो जहां से चलेगी वहां तक पहुंच जाएगी। मसलन यहां पर 10 अफराद खड़े हैं और आप चाहते हैं वहां से एक चीज चले और यहां तक पहुंच जाए। अब आपने पहले ने दूसरी दूसरे तीसरे को दी, तीसरे चौथे को दी, चौथे ने आखिरी को दी, बात पहुंच गई। लेकिन क्या हुआ कि यही चौथे नंबर पे जो शख्स खड़ा है उसने उठाकर बराबर वाले को दे दी, अपने आगे वाले को नहीं दी, ये अरज में दे दी उसने। ये जो याली मदद कहा जाता है ये दर हकीकत तूली सिलसिला है। अली को खुदा से हटकर अली नहीं समझते, अली को इसलिए अली समझते हैं कि उस अली आला ने अली को पैदा किया है। बस अली से मदद दर हकीकत खुदा ही से मदद है, या अली मदद कहते हैं। तो ए अली तुम इतने बुलंद बाला हो, खुदा ने तुमको ये इम्कान दिया है कि तुम लोगों की मुश्किल को शाही हल कर, मिलकर तुम लोग अजमत है मोहम्मद आलम। अली के पास जो कुछ है, जो खुदाई है, वो खुदा की दी हुई खुदाई है, जिदा निकला। तो अर्ज कर रहा था करबला का हकीकी मयार, करबला जिंदगी का हकीकी मयार है। कल हमने अर्ज किया था एक अददी जिंदगी होती है, काउंटेबल कि ये साहब कितना अर्सा रहे, 50 साल 60 साल। एक है हकीकी जिंदगी, हकीकी जिंदगी यानी पर्पज़ वाली जिंदगी, मकसदियत वाली जिंदगी। इंशाल्लाह गुफ्तगू आएगी तो अर्ज करूंगा। देखिए हम सब जानते हैं, बहुत ही आसान सी मिसाल अर्ज करूंगा हमारे नौजवान बच्चों के लिए भी बात वाज़ेह हो जाए। हर शख्स के पास मोबाइल है और उस मोबाइल में आप नंबर फीड करते हैं, नंबर सेव करते हैं, महफूज करते हैं, उसकी मेमोरी उसके हाफिज़े में, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक मेथड है, उसका एक तरीक़ाकार है। ऐसा नहीं कि आपने नंबर लिखा और ख़ुद बहुत सेव हो जाएगा, नहीं। हर चीज़ का एक मकसद होता है, उसका एक पर्पस होता है, उसका एक मेथड होता है, उसको अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ आपको जवाब देगी। وہ چیز آپ کے کام آئے گی، جواب دہی نہیں کام آئے گی۔ مثلا اور آسان سے ایک اور مثال عرض کروں نوجوان بچوں کے لیے، تاکہ بچوں کے ذہنوں کو بھی قریب کرنا ہوتا ہے۔ ہر کھیل کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، مثلا کرکٹ ہے اس کا ایک انداز ہے، اور یہ انداز سے مراد کیا ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں کہ بال اگر ایسے ہوگی تو یہ کہلائے گی، بال اگر وکٹ سے دور جائے گی تو وائٹ کہلائے گی، اگر مثلا بالر کا پاؤں لکیر سے آگے پڑ جائے گا تو یہ نو بال کہلائے گی، یہ فلاں بال کہلائے گی۔ یہ سب قوانین ہیں، عالمی قوانین ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے جن ہم کرکٹ بھی کھیلیں گے اور عالمی قوانین کو مد نظر بھی نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ یعنی جب انسان ایک چیز کو فالو کرتا ہے، جب ایک انسان فالو کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی اس سے بینیفٹ لینا چاہتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اس کے جو اصول و قوانین ہیں، اس کا جو میتھڈ ہے، اس کو اپلائی کرنا پڑے گا منون، تاکہ وہ چیز آپ کے کام آ سکے، آپ کو جواب دے سکے، آپ کی زندگی میں معاون و مددگار ثابت ہو۔ تو ایک کاؤنٹیبل زندگی ہے، عددی زندگی ہے، 50 سال 60 سال 40 سال، لیکن ایک ہے حقیقی زندگی۔ حقیقی زندگی یعنی جب ایک کھیل کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کھیل کے اصول و قوانین ہیں جو عالمی سطح پر تمام لوگوں کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مثلا پائلٹس جو ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، وہ کسی بھی زبان کا ہو، لیکن دنیا میں سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو انگریزی زبان ہونی۔ انگریزی زبان ایک بین الاقوامی زبان ہے جو کم سے کم ہر پائلٹ کو بولنی ہے، تاکہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم ہو سکے سب نے۔ اب آپ کہیں جناب مجھے انگریزی نفرت ہوا کرے، لیکن کیا ہے، برقرار کرنے کے لیے رابطہ آپ کو اس اصول اور قانون کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو ہر چیز کا ایک قانون ہے، اس کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ حقیقی زندگی ہے یا نہیں، اس کا بھی کوئی میتھڈ موجود ہے یا نہیں، اس کا بھی کوئی اصول و قانون موجود ہے یا نہیں، کہ جس کی جو مرضی آئے، جیسے مرضی آئے، جس طرح اس کی سمجھ میں آئے وہ زندگی گزار لے۔ کربلا کو اگر نکال دیا جائے عزیزان گرامی، تو زندگی صرف جنگل کا قانون نظر آئے گی۔ اور دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہوا ہے، جہاں جہاں ستم کا راج ہوا ہے، جہاں جہاں خون آشامی ہوئی ہے، جہاں جہاں حقوق پہ ڈاگے ڈالے گئے ہیں، جہاں جہاں انسانیت کو خون میں نہلایا گیا ہے، سمجھ جائیے کہ وہ کربلائی اصولوں سے ہٹ کر زندگی اپنائی گئی ہے۔ اس لیے کہ ظلم کا مزاج ہوتا ہے، ظلم کا ایک نظام ہوتا ہے، ظلم کی کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں جن کو فالو کرتا ہے، خواہ وہ قابیل جیسا ظالم ہو، خواہ وہ نمرود ہو، وہ شداد ہو، خواہ وہ ابو جہل ہو، خواہ وہ یزید ہو، یا آنے والے دور میں، آج کے دور میں جتنے بھی خوش آنا شام ہیں، جتنے بھی یزیدی صفت افراد ہیں، ان کی ایک ہی ایس او پیز ہیں، ان کا ایک ہی نظام ہے کہ یہ کربلائی اصولوں سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کربلائی زندگی ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا نے آ کر ہمیں بتا دیا ہو، نہیں، کربلا در حقیقت نقطۂ معراج ہے انسانیت کا۔ کہ اس لیے کہہ رہا ہوں، جس کے پاس کربلا آ گئی، اس کے پاس زندگی گزارنے کا فن آ جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر کا مین گیٹ ہوتا ہے، جب مین گیٹ کی صدر دروازے کی چابی ہوتی ہے، چابی آپ کے پاس نہیں تو آپ دروازہ کھول کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ دروازہ کھلے گا تو پھر گھر میں جائیں گے، دوسرے فوائد جو وہاں پر سہولیات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کربلا انسانیت کے لیے وہ کلید حیات و نجات ہے کہ جس کے پاس کلید کربلا آ جائے، عزیزان گرامی، وہ کامیاب ہے۔ اور یہ صرف کربلا نے آ کر معراج عطا کی ہے، توجہ رکھیں، کربلا حقیقی انسانی زندگی کا معیار ہے، ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، ناپنے کا اسٹینڈرڈ ہے، تولنے کا اسٹینڈرڈ ہے، گننے کا اسٹینڈرڈ ہے، جی، حتیٰ کہ پانی کے بہاؤ کو ناپنے کا اسٹینڈرڈ ہے، آپ کی بجلی کو ناپنے کا اسٹینڈرڈ ہے، یہ سارے کیا ہیں، یہ اسٹینڈرڈ موجود ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ موجود ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب ہم چھوٹے تھے تو یہ جب کلو کی جگہ جو ہے لیٹر کا نظام آ رہا تھا، ناپ تول کا اشاری نظام، اب جو جن کو اردو سے تھوڑا سا شغب ہے، تو وہ جو پہاڑے چھپتے تھے اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا، خاکی رنگ کے پیپر ہوتے تھے، اس پہ لکھا تھا ناپ تول کا اشاری نظام، اور پورا پھر وہ لیٹر اور اس میں جو ہے نا ہر چیز کو میٹر اور ملی میٹر یہ ساری چیزیں بتائی جاتی تھیں۔ تو کربلا در حقیقت کیا ہے؟ ایک ناپنے کا ایک آلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا نے آ کر معیار عطا کیا ہے کہ جس کے پاس کربلا آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا ہے کہ ہر شب جمعہ کربلا کو یاد کرو، ہر شب جمعہ، بلکہ میرے چھٹے امام نے تو کہا ہے کہ روزانہ کھلے آسمان چھت پہ چلے جاؤ، تین دفعہ کہو صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، یعنی درود و سلام ہو میرے آقا حسین تم پر، یعنی تمہارا رابطہ حسین سے مل جائے۔ جس کا رابطہ حسین سے مل جاتا ہے، جس کے سگنل حسین سے در حقیقت نوید حیات لے لیتے ہیں، وہ زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ در حقیقت اس کا نام زیارت مبسوط، تب جو رکھے گا اس کو زیارت وارثہ بھی کہا جاتا ہے، زیارت وارثہ جس کا سلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، اول العزم انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، 124,000 انبیاء میں سے اول العزم انبیاء کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ باقیہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ اول العزم انبیاء وہ ہیں جو دین و شریعت لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے خدا کی توحید کو، خدا کے دین کو، خدا کے نظام کو اس دنیا میں قائم و دائم کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، سب نے قربانیاں دی، ان پانچ انبیاء نے قربانیاں دی ہیں۔ جب آپ السلام علیکم وارث آدم و صفت اللہ، تو حسین کو در حقیقت حضرت آدم کا وارث قرار دیتے ہیں، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی خدا کے وارث حسین تم پہ سلام ہو، آدم کے بعد کون آیا ہے بڑا نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل خدا کے وارث تم پہ سلام ہو، السلام علیکم یا وارث عیسی روح اللہ، عیسی روح خدا تم پہ سلام ہو، موسی کلیم اللہ تم پہ سلام ہو، محمد مصطفیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو۔ یعنی پوری تحریک انسانیت شروع سے لے کر اور محمد مصطفیٰ تک، اور محمد مصطفیٰ سے لے کر قائم امام زمانہ تک، در حقیقت تمام مبارک اور میمون ہستیوں کو جمع کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ کربلا در حقیقت وہ مزاج ہے، وہ رنگ خدائی ہے، وہ سلسلہ حیات ہے جو آدم سے شروع ہوتا ہے اور قائم تک قائم رہتا ہے۔ لہذا پوری زندگی میں، لہذا کربلا در حقیقت جس کو میں نے کہا یہ سینٹر پوائنٹ ہے، جس کو میں نے کل کہا تھا ترازو میں جو کانٹا ہوتا ہے جی، جو بیچ میں ہونا چاہیے، نہ ادھر نہ ادھر، کربلا کانٹا ہے، جس کو کربلا صحیح سمجھ میں آ جائے اسے غدیر بھی سمجھ میں آ جائے گی، بلکہ یوں کہوں جس کو غدیر ہضم ہو جائے وہ کربلائی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں وہی نظر آ رہے ہیں جو غدیر روح کے حامل تھے، اس لیے کہ علی بھی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا اور غدیر بھی ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی۔ بلکہ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ غدیر، کربلا اور انتظار، ان تینوں کو ملائیں گے تو حقیقی حیات کا تصور۔ اور امام حسین سے عشق، محبت، کل میں نے روایت رکھ کے چھٹے امام کے شخص آئے، امام کے مولا بتائیے میں کہیں غلطی پہ تو نہیں ہوں، میں آپ اہل بیت میں صرف امام حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ امام نے کیا کہا؟ آپ یقین کیجئے کہ جب میری اہلیہ بھی چونکہ ذاکرہ ہیں، انہوں نے مجھے روایت سنائی تو میں خوشی سے جھوم اٹھا، یعنی میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور لبوں میں تبسم بھی تھا کہ واقعی یہی حالت ہے۔ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ ہم اہل بیت کی بھی یہی حالت ہے، امام حسین کا مقام واقعی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی زیارت آپ دیکھیں ہر خوشی کے موقع پر، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، امام حسین کی زیارت، توجہ، 27 رجب ہو، امام حسین کی زیارت، 15 شعبان ہو، امام حسین کی زیارت, ہر امام سے حسینیت کا رابطہ جوڑ دیا ہے. اس لیے کہ دیکھو, دیکھنا چاہتے ہو کہ تم صحیح امام زمانہ کا انتظار کرنے والے ہو, صحیح قدیر والے ہو, صحیح علی والے ہو, تو حسین سے مل جاؤ. جو حسین سے مل جائے گا وہ سب کا ہو جائے گا. اور پھر محبت امام حسین پر بے شمار احادیث شیعہ سنی نے لکھی ہیں. اب دامن وفا گنجائش نہیں کہ میں اس کو بات واضح کروں, گفتگو کے سلسلہ آگے بڑھو. مل کے درود بھیجیے عصمت محمد و آل محمد کا. تو عرض کر رہا تھا کہ کربلا حقیقی زندگی کا معیار ہے, کہ ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کربلا کو دیکھیں. کل میں نے علامت حیات آپ کو بتائی تھی, وہ کیا تھی؟ ایک ہے ارادہ, اختیار. آپ اپنے اختیار سے اپنے بدن کو ہلاتے ہیں, اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, سلاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. علامت حیات کے سلب ہونے کو موت کہا جاتا ہے. علامت حیات آپ سے سلب کر لی جائیں, آپ مردہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, یا علی بتائیے زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے؟ بعض لوگ سوال بھی ایسے سے کرتے تھے, زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے؟ اب مولا نے انہی کہا کہ مردہ جو زندہ ہو جائے. ابھی اتفاق سے سوشل میڈیا پہ خبر آئی تھی, پاکستان کا تھا, نہ جانے کہاں کا تھا, ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, کرنے لگنے سے ان کو غسل غسل دے کے جنازہ تیار, قبر میں لٹانے کے لیے تیار تھے. ان کی کسی عزیز و اقارب کے آنے میں دیر ہوئی, 10 منٹ لگے ہوں گے, تو دیکھا میت کو پسینہ آنا شروع ہو گیا. سنی ہوگی خبر آپ نے, ہلایا جلایا تو اٹھ کے بیٹھ گیا, جناب ہکا بکا یہ کیا. تو ایک یہ زندہ لاش ہوتا ہے, اور ایک عالم عبید تبرسی کا واقعہ ہے, جنہوں نے بہت بڑی تفسیر بھی لکھی ہے. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, گویا ایسا محسوس ہوا کہ انتقال ہو گیا, لوگوں نے مردہ سمجھ کے غسل دے دیا, دفن کر دیا, دفن کر دیا. اب ان کو عالم قبر میں آنکھیں کھلی کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ حقیقی ماجرا, ہمارے علماء امامیوں سے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے, سمجھ گئے کہ جناب میں تو زندہ زندہ درگور کر دیا گیا ہوں. وہیں پر متوصل ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام, قربان جاؤں حسین ابن علی آپ, اللہ اکبر. واقعی حسین ابن علی سے عشق ایک الگ ہی دنیا ہے, امام حسین سے مودت ایک الگ ہی دنیا ہے, امام حسین سے راز و نیاز ایک الگ ہی دنیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا, امام حسین کو آبا عبداللہ کہا جاتا ہے, یعنی بندگان خدا کا باپ, کیونکہ امام حسین کا درجہ جو ہے وہ باپ کی مانند ہے امت کے لیے. تو کبھی کوئی مشکل محسوس ہو تو اپنے آپ کو امام حسین کی نسبی اولاد سمجھ کر, اگر آپ سید نہ بھی ہوں تو امام حسین ایک رشتے سے آپ کے والد ہیں. آپ کہیں کہ مولا آپ میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں, میری مشکل کو حل کیجئے, یقیناً امام حسین کی توجہ ہوگی. یہ متوصل ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا اگر میں یہاں سے سالم نکل آؤں, صحیح سالم زندہ نکل آؤں, ایک تفسیر قرآن لکھوں. اللہ اکبر. دیکھیں اب منت بھی کیسی ہو, منت ہوتی ہے, عالم جو کرے گا منت. اب ہم کہتے ہیں جناب ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن کیا تفسیر قرآن لکھوں گا, ایسی تفسیر جس کو پڑھ کے لوگ تشیع کی طرف مائل ہوں. کہتے ہیں اسی اسنا میں جو ہے وہ ایک قبر چور جو ہے, خدا بھی کیسے کیسے مسبب الاسباب ہوتا ہے. قبر کفن چور آیا, اس نے کہا نیا نیا مردہ دفن ہوا ہے, ذرا کفن بھی ذرا بڑھیا قسم کا ہوگا, عالم دین کا انتقال ہوا ہے. اس نے جیسے ہی کفن پہ ہاتھ ڈالا, انہوں نے مرد کفن چور کا ہاتھ پکڑ لیا, کہاں بھئی کیا ہو رہا ہے, وہ بھی اس کے اوزان خطا ہو گئے. خیر اسے کہا کہ میں زندہ ہوں, پریشان نہیں ہوں, مجھے نکالو. نکالا, پیٹ پہ لاد کے لے گیا, غرض یہ کہ زندہ نکلا, تفسیر بھی لکھی, اور یہ کفن چور جو تائب ہو کر محب اہل بیت بن گیا. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. حقیقی زندگی کو پہچانے عزیزان گرامی, زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں, ہمارا گھر اتنے میٹر کا ہونا چاہیے, اس میں اے سی ہونا چاہیے, اتنے بلب ہونے چاہیے. حقیقی زندگی کیا ہے؟ حقیقی زندگی کا معیار اہل بیت سے لے کربلا, حقیقی زندگی کا معیار ہے. اب مولا علی خطبہ دے رہے ہیں, مولا علی زندہ لاش کسے کہا جاتا ہے؟ مولا علی نے کہا کہ ایک شخص ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، بہت سنجیدہ نقطہ عرض کر رہا ہوں، حقیقی زندگی کہاں سے ملے گی؟ اہل بیت کے علاوہ زندگی کا معیار کہیں اور سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باب الہی قرار دیا ہے، باب معرفت اللہ ہیں، توجہ رکھے گا۔ اور ایک نقطہ میں نے شام کی مجلس میں بھی کہا تھا، یہاں پہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو آپ نعتیں سنتے ہیں، سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ، توجہ رکھیے گا بھائی، ہم بڑے، ہمارے برادر نے سنت جو ہے یہ، اور ہم بھی لوگ بھی نعتیں پڑھتے ہیں، ظاہر پتہ ابھی ایام اذان ہیں تو ہم نوحے پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، مرضیے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ رب الاول میں ان کے ساتھ ہوں گے رب الاول کو، کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ۔ تو اہل سنت نے یہ روایت لکھی ہے کہ واقعہ میں کیا ہے، زندہ لاش، میں حقیقی زندگی کا میں وہاں گفتگو روکی میں نے، لیکن یہاں پر ایک گریز لینا چاہتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے، مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ سارے نبی تیرے گھر کے سوالی شاہ مدینہ، تو رسول اللہ فرماتا ہے، اہل سنت نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا اس روایت کو، کہ رسول اللہ فرماتا ہے تمام انبیاء کو نبوت خدا نے دو شرطوں پہ دی ہے، ایک میری خاتمیت کا اقرار کریں اور ایک میرے اطاعت و اہل بیت کی فضیلت کو مان کر ان کو تمام دنیا پر فضیلت دیں۔ تمام دنیا پہ فضیلت دی تو پھر ملی، تو تمام انبیاء 1,23,999 یہ سب کس کے سوالی ہیں؟ رسول اللہ کے در کے سوالی ہیں، شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یہ کون سا در ہے؟ تو اب سرکار رسالت باب کہتے ہوئے نظر آئیں گے، انا مدینہ العلم والی بابہا، میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ محمد کی نبوت کو بھی ماننا ہے، علی کی ولایت کو بھی ماننا ہے۔ لہذا اگر محمد کی نبوت اور خادمیت کو مانا لیکن علی کو نہیں مانا، نبی نبی نہیں ہو سکتا، وسیع وسیع نہیں ہو سکتا، مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا باب اللہ ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک دروازہ تھا باب حتتون، جہاں سے ان کے گناہ معاف ہوتے تھے۔ امام فرمایا نحن باب حتتون، ہم وہ دروازہ ہیں کہ جو ہم سے داخل ہو جائے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مولا علی زندہ لاش کیسے کہا جاتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں ایک شخص ہے جس کے سامنے ایک برائی کو انجام دیا جاتا ہے، برا فعل، کوئی بھی برا فعل، کوئی بھی گناہ کا فعل، وہ دل سے برا سمجھتا ہے، زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے اور ہاتھ سے روکتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس نے تین اچھائیں کو بھائی، دل سے برا سمجھا، زبان سے بولا یہ بھائی غلط ہے، اور ہاتھ سے روک دیا یہ کام نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ مولا علی نے اسے ہوگا، ایک اور شخص ہے اس کے سامنے ایک برا عمل انجام دیا جاتا ہے، وہ دل سے برا سمجھتا ہے، زبان سے بولتا ہے لیکن ہاتھ سے نہیں روکتا، ڈرتا ہے لوگوں کا خوف۔ مولا علی نے کہا اس نے دو اچھائیوں کو پایا۔ پھر مولا علی نے کہا، اب وہ پوچھنے والا پوچھ رہے زندہ لاش، اب مولا سوال کیا ہے اور مولا کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ بعض اوقات اہل بیت سے سوال کیا جاتا تھا ظاہری چیزوں کا، اور اہل بیت در حقیقت سفر کرانا چاہتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں کربلا کے ساتھ سفر کرنا ہے، توجہ رکھیے گا، کربلا وسیلہ نجات ہے، امام حسین وسیلہ نجات ہیں، مسافر ہیں آپ، تو پھر آپ کو وسیلے کے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ کل میں نے کہا کہ اپنی منمانی چھوڑ کر حسین کے سفینے کی حکمرانی کو قبول کرنے کا نام مسافرت و سفر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر حسین کے ساتھ سفر کرنا ہوگا، ان کے ساتھ۔ واللازم لہم لاحق، لازم یہ ہے جو سفر کرنا چاہتا نجات کے، زیارت جامع کبیرہ، لازم لہم لاحق، وہ آپ سے مل جائے، ملحق ہو جائے، آپ سے جڑ جائے، متصل ہو جائے۔ چنانچہ مولا علی نے کہا کہ جس کے سامنے عمل انجام دیا برائی کا، اس نے دل سے برا سمجھا، زبان سے اس کے خلاف بولا، ہاتھ سے نہیں رکا، اس نے دو اچھائی کو پایا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے سامنے برائی کی جاتی ہے، دل سے برا سمجھتا ہے، زبان سے نہیں بولے گا، لوگ کہیں گے مولوی ہو گیا ہے، ملا ہو گیا، تجھے کیا پڑی ہے، تجھے اپنی خبر میں جانا ہے، اس کو اپنی خبر میں جانا ہے، تمہیں کیا۔ لہذا منہ سے نہیں بولے گا، ہاتھ سے نہیں روکے گا۔ مولا علی نے کہا एक अच्छाई को भाई। अब मौला ने कहा चौथा वो शख्स है कि जिसके सामने बुराई को अंजाम दिया जाता है, ना दिल से बुरा समझता है, ना जबान से रोकता है, ना हाथों पैर, ना जबान से रोकता है, ना हाथों पैर से उसके खिलाफ एक्शन लेता है, ये शख्स जिंदा लाश है। जिंदा लाश कौन है? जिसके दिल में बुराई की कबाहत ना हो, जिसकी जबान पर अल्फाज न हो कि वो अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर सके। ये है हकीकी मेयार। लिहाजा करबला में जब हम आते हैं, जो मैंने अर्ज किया आयतुल्लाह बहजत का कौल आपने सुना होगा, बहुत मशहूर मारूफ, जब कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो ये न कहें कि मैं मजलिस अज़ा में जा रहा हूँ, ये कहें मैं करबला जा रहा हूँ, करबला जा रहा हूँ। आपको याद होगा शायद अभी भी छोटे शहरों में हो ये नाम, लेकिन अब नहीं है, कि जहाँ पर ताज़िए दफन किए जाते थे असर अशूर को, ये 11 मुहर्रम को, मुख्तलिफ तारीखें होती थी हर जगह की अपने एतबार से, उसको करबला कहा जाता था, करबला कहा जाता था। तो वो कहते थे ये नहीं कहो मजलिस में जा रहा हूँ, ये कहो करबला, इसलिए कि ये नाम का फर्श है, काम का अर्श है। ये आप फर्श अज़ा पे नहीं बैठे, ये अर्श इलाही है जो आपको मुत्तसिल कर देता है। मैं के दुरूद भेजे अज़मत मोहम्मद आल मोहम्मद। बस वक्त बहुत तेजी गुजर रहा है, तो इरादा इख्तियार ये जिंदगी की अलामत है। आपसे ले लिया आप मुर्दा कहलाएंगे, मुतनफ़िर हो जाएंगे लोग आपसे, आपके करीब बैठने डरेंगे। एक और अलामत हयात क्या है? वह है मकसदियत। मकसद नहीं है जिंदगी बेकार है। कोलू का बैल देखा है आपने, जो घूमता रहता है घूमता रहता है, और उसकी वजह से वो पानी का सिलसिला चलता रहता है। उसको यहाँ की मुकामी जबान में क्या कहते हैं जी? नार, नार। ताकि वो लोग समझ, कोलू का बैल तो इतना समझ में ना आए जी जी। बैल चक्कर लगाता है, फिर पानी जो है वो निकलता रहता है, वो और बागों में और खेतों में जाता रहता है जी 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 बिल्कुल। तो कोलू का बैल, उसका कोई मकसद नहीं, चक्कर लगाया जा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है। ये जो हम मजलिस में आते हैं थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे हो जाते हैं। आपने देखा होगा गली कूचों के कोनों पर स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं। बाज़ औक़ात आप कहते हैं ये क्या स्पीड ब्रेकर बना दिया है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है ज़्यादातर कि जो अंधाधुंध गाड़ियाँ दौड़ा रहे होते हैं। आओ देखा ना तो स्पीड दी, चौथे गियर में मोटरसाइकिल दौड़ाई, खसूसन नौजवान बच्चे देखते नहीं हैं, गलियों में तेज़ी से चला रहे होते हैं। ये स्पीड ब्रेकर क्यों होता है? स्पीड स्लो कर लो, यहाँ आबादी है, यहाँ कोई बच्चा आ सकता है, कोई बूढ़ी, कोई बूढ़ा शख्स आ सकता है, बूढ़ी औरत आ सकती है। स्पीड तोड़ो, देखो, और फिर दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करो। करबला दर हकीकत हमारी फिक्रों के जमूद को तोड़ने और एक नई जिंदगी के आगाज़ का नाम है। थोड़ी देर के लिए आए, सोचें कि हम कहाँ हैं और करबला वाले कहाँ हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें, या लैतना कुन्ना माअकुम। अभी मेरे जुमले नहीं हैं ये सब, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये रिवायत, जो काश मैं करबला में होता तो आपके साथ फौज़ अज़ीम, फौज़ अज़ीम में अज़ीम कामयाबी पे फायद होता। हकीकी ज़िंदगी का मायार। एक वाक़िया मुझे बहुत पसंद है, और तकरीबन मैं जब से मैंने मजलिस पढ़नी शुरू की है मैंने ये वाक़िया सुना है, तकरीबन हर अशरे में हर जगह ये वाक़िया सुनाता हूँ। अगर ये वाक़िया 99% दुरुस्त ना हो, 1% दुरुस्त हो, जब भी मुझे और आपको जगाने के लिए काफ़ी है। तवज्जो रखिएगा, 1% भी अगर इसमें एहतमाल सिद्क़ और सदाकत है। करबला में एक नौजवान था जिसकी ज़बान पे ये जुमला रहता था, या लैतना कुन्ना माअकुम, ऐ काश हम करबला में होते, मौला आपके साथ दर्जात अज़ीम पे फ़ाइज़ होते। इसका नाम या लैतना पड़ गया था, या लैतना इधर आओ, या लैतना हमारा काम कर दो, असलम भूल गए थे। एक दिन ये बाज़ार में आया, अच्छा हर वक्त ये पढ़ता रहता, या लैतना कुन्ना माअकुम फना खुदा फौदा नदीम, या लैतना कुन्ना माअकुम, ऐ काश हम करबला में होते, मौला आपके साथ दर जाता, अज़ीम पे फ़ाइज़ होते। इसका नाम भूल गए लोग, या लैतना कहकर मुखातब करते। एक दिन ये आया, ये खामोश, लोग परेशान, भाई तेरी ज़बान पे तो हर वक्त ये वर्द रहता था, क्या वजह है? कि آج تیری زبان ساکت ہے، لب خاموش ہے؟ کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، مجھے میرے ایمان کی حقیقت پتہ چل گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ شاید میں ہوں وہ شخص جس کے لیے یہ واقعہ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ حقیقی زندگی کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ اب یہ کہتا ہے، لوگوں نے پوچھا، ایک جمع غفیر لگ گیا، بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے ہمیشہ کہتا تھا رات کو خواب میں میں نے کربلا کا منظر دیکھا ہے، کہ میدان کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام نماز ظہر کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا ادھر آؤ، میرا نام لیا اور کہا کہ تمہیں تو بڑا شوق تھا نا تم کربلا میں ہوتے اور اپنی جان سار کرتے۔ جی مولا، حاضر، تابعدار، خدمت گزار، آپ کا عہدہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جو تیر آئے اپنے اوپر لے لینا، ہم نماز ادا کر لیں۔ مولا حاضر، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اب یہ کھڑا ہوا ہے، اب اس کو تھوڑا سا آپ سلو موشن میں فرض کیجئے، اس پوری فلم کو آپ تھوڑا دھیرے دھیرے محسوس کیجئے گا تو آپ کو اس کی حقیقت، اس کی لذت اور اس کی جو فلسفہ وہ سمجھ میں آئے گا۔ اب ادھر سے تیر چلا، اب یہ کس شوق سے کھڑا ہوا ہے کہ میں مولا کی حفاظت کروں گا؟ حقیقی زندگی ہم کہاں ہیں، کربلا کہاں ہے؟ کربلا میں بتائے گی زندگی کہاں ہے، کربلا بتائے گی کیسے زندگی گزاری جائے۔ کیا ہوا؟ تیر چل رہا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے تیر آ رہا ہے، اب اس کو سلو موشن میں فرض کیجیے، کیا ہوا؟ بیوی بچوں کی محبت آئی، یہ ہٹ گیا، تیر امام کو لگا، پیچھے مڑ کے دیکھا، تیر امام کو لگا، لا حول ولا قوۃ، لانا تو مجھ پہ، یہ کیا کیا میں نے، ایمان تو تھا ناقص صحیح، اب جو تیر آئے گا میں اپنے سینے پہ لوں گا، سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا تیر چلا، اب اس کو سلو موشن میں فرض کیجیے، دنیا کی محبت آئی، مثلاً مقام کی محبت ہے، پھر ہٹ گیا، پھر تیر لگائے امام کو، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، یہ کیا کیا؟ اسی اثنا میں کئی تیر آئے اس کی طرف، یہ ہٹ گئے، امام کو تیر لگے، اسی اثنا میں امام نے اپنی نماز تمام کی اور کہا بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم دنیا میں زبان سے کہتے رہو اے کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ بہت بڑی، بہت بڑا واقعہ ہے، میں اپنے لیے سوچوں کہ کیا واقعاً میں ایسا ہی ہوں، توجہ رکھیے گا۔ آج میں دیکھوں کہ حق کی حفاظت و پاسداری کے لیے میں کہاں کھڑا ہوں، آئے میں کربلا کے پیج پر ہوں، میں اور کربلا ایک پیج پر ہیں، آیا میں اور کربلا ایک طرح سوچ رہے ہیں، آیا کربلا صرف میری آنکھوں میں ہے، میرے آنسوؤں میں ہے، میرے لباس میں ہے؟ توجہ رکھیے گا، وہ جو میں نے حروف تہجد کی بحث شروع کی تھی انشاءاللہ اس کو میں کل جاری و ساری رکھوں گا۔ دیکھیے، ایک ہے ایام محرم کا ہمارے درمیان آنا، اور ایک ہے کہ ہمارا غم کے ایام میں داخل ہونا۔ چاند ہوا، اعلان ہو گیا، محرم آ گیا، آپ نے کالے کپڑے پہن لیا، آغا خانے سج گئے، مجالس ہو رہی ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے۔ آیا حسین کا غم میرے اندر آیا، میرے اندر اترا، کربلا میرے اندر اتری، یہ صرف کپڑوں تک محدود ہے کربلا، یہ صرف آنسوؤں تک محدود ہے، یہ صرف ماتم تک محدود ہے کربلا، یہ بھی کربلا کا تصور قابل قبول ہے لیکن مکمل نہیں ہے، ناقص تصور ہے۔ حقیقی کربلا کا تصور یہ ہے کہ سیاہ پوش ہو، آج سینے پر ہو، ہائے حسین ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، لیکن ذہن و قلب حسین کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ بس حسین کے ساتھ سفر کرنا ہے عزیزانی گرامی، تب جا کے حقیقی زندگی کا میں مقصدیت اگر چاہتے ہیں تو کربلا کو سامنے رکھنا ہوگا۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد والا۔ لہذا ہمیں سفر کرنا ہے، آج دو محرم ہو گئی، ہم نے کتنا نزدیک کیا اپنے آپ کو، اپنی فکروں کو، اپنے ذہن و قلب کو۔ یہاں سے جانے کے بعد کیا ایک نوجوان کا اخلاق اپنے باپ سے اچھا ہوا یا نہیں ہوا، یا اسی طریقے سے وہ چیختا چلاتا ہے ماں باپ پر، زبان درازی کرتا ہے، شوہر بیوی کے تعلقات کیا استوار ہوئے کربلائی تعلیمات پر، کیا ماں باپ بچوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں جس طرح حدیث کسام میں جناب زہرا اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتی ہے؟ حدیث عزت کتنی بڑھ جاتی ہے ہماری، لیکن حدیث کسام کی روح کو اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. برکت کے لیے بڑھ جاتی ہے یقیناً، بہت بہت تاکید ہے آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. حدیث کسام پڑھیں، گھر والوں کو جمع کریں، حدیث کسام پڑھیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، بچوں سے کہیں، بوڑھوں سے کہیں تم سب آمین کہو. اور یہ آئمہ کا شیوا بھی تھا اور آئمہ کے اصحاب کا شیوا بھی تھا، جب کوئی مشکل پڑتی تھی تو بچوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے میں دعا کہتا ہوں تم آمین کہو، اس لیے کہ یہ بچے جب آمین کہیں گے دعا پر تو خدا کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے. یہ معصوم جو ہے آمین کہہ رہے ہیں، میں ان کی دعا قبول کر لیتا ہوں. جب عام انسانوں کے بچے معصوم ہوں تو خدا ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، تو جب معصوم کا حوالہ دے کر، معصوم کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی جائے، دعا قبول کیوں نہ ہوگی؟ لہذا بس کربلا کے ساتھ سفر کرنا ہے. دو محرم آ گئی، حسین کربلا پہنچ گئے. کربلا کس عالم میں پہنچے؟ اللہ اکبر. میں بھی کتاب دیکھ رہا تھا، امام علی کی غیب گوئی، امام علی کی غیب گوئی کراچی میں میں نے اسپیشل بھی پڑھا ہے پورا. مولا علی نے کس کس مقام پر غیب گوئی کی ہے، نہج البلاغہ اور دوسری کتابوں کا حوالہ موجود ہے. جنگ صفین سے مولا لوٹ رہے ہیں اور یہ واقعہ کوئی پانچ چھ طرق سے، حوالوں سے، مختلف تعبیروں اور الفاظ سے نقل کیا گیا اور ہر ایک میں الگ الفاظ اور حقیقت ہے. ممکن ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہو، ممکن ہے ایک ہی مرتبہ ہو، راوی مختلف ہے. ہر سما کہتا ہے میں مولا علی کے ساتھ تھا. اب یہ بھی بڑا عجیب مقام ہے، دیکھیے لوگ زندگی چھوڑ کر، مادی زندگی چھوڑ کر حسین کے پاس آئے تھے حقیقی حیات لینے. تو جو حقیقی حیات لینے آئے حسین کے پاس کہ جسم کو فنا کریں گے حقیقی حیات مل جائے گی. بشیر ابن خضرمی امام کا صحابی روض عاشور موجود ہے، امام کے ساتھ شہید ہوا ہے. اس کو خبر ملی کہ اس کا جوان بیٹا کسی نے اغوا کر لیا ہے. یہ پریشان سا جو کہ بیٹھا ہے، اصحاب آئے دیکھے پریشان کا، پریشان کیوں کا، یہ واقعہ ہوا ہے. لوگوں نے جا کر، یعنی اصحاب نے جا کے امام سے کہا، امام نے بشیر کو بلایا، رقم دی امام نے، کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم چلے جاؤ. بشیر کیا کہتا ہے، مجھ جیسا انسان تو کہتا مولا پیسے بھی دے رہے ہیں، بچوں کو چھڑا لوں، راضی بھی ہیں اور کیا چاہیے، امام راضی ہے یعنی چلے جاؤ اپنے بچوں کو چھڑا لو. کہ امام کو معلوم ہے جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اکلت نصف باو ان فارخت، کہیے مولا اگر تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں بیاباں کے درندے مجھے زندہ کھا جائیں. یہ حقیقی حیات لے جائے. ہر سما جنگز صفین میں علی کے ساتھ ہے لیکن کربلا میں حسین کے ساتھ نہیں ہے. ارسما کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مقام پہ اترے، مولا کائنات نے مٹی اٹھائی، سونگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ اے زمین خوش نصیب ہے تو، کتنے لوگ روز قیامت اس سرزمین سے اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. یہ واپس آیا، گھر پہنچا، اس کی زوجہ جردہ تھی، جردہ آخر میں حمزہ ہے، یہ محب اہل بیت تھی. اس نے کہا کہ میں تمہیں آج تمہارے مولا کا عجیب سا قصہ سناؤں، سننا چاہتی ہوں، سناؤ. اس نے یہ سنایا، اس نے کہا قسم خدا کی علی جو کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے. ہر سما کہتا ہے کہ جب ہم ابن زیاد کی فوج کے ساتھ کربلا پہنچے تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، تو میں فوراً امام حسین کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں آپ کے بابا کے ساتھ جنگ صفین سے لوٹ رہا تھا تو یہ واقعہ آیا. امام نے کہا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو، یہ بھی ایک زندگی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا سوشل میڈیا پر، ایک طرف پانی تھا، پانی پینے والے تھے، ایک طرف پیاسے تھے، جو پانی پینے والے تھے سب مر گئے، جو پیاسے تھے وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. حقیقی زندگی جو پالے گا وہ امر ہو جائے گا. کیا ہوا، तो मौलाना ने कहा हमारे साथ हो हमारे खिलाफ हो, उसने कहा ना आपके साथ हो ना आपके खिलाफ, न्यूट्रल हमारी जबान में लिबरल न्यूट्रल। इमाम ने कहा इससे पहले कि आवाज़ इस्तगासा बुलंद हो दूर चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू हम पे तलवार चलता हुआ देखे और हमारी मदद ना करे तो तेरा ठिकाना जहन्नम है। ये चला गया, ये भी एक हयात है। एक वाकया ये है, एक और वाकया ये है कि एक मुकाम पर अमीर मोमिनीन रुकते हैं, गिरिया फरमाते हैं, इतना गिरिया फरमाते हैं इब्न अब्बास से, कहते तुम्हें मालूम है कौन सी जगह है? इब्न अब्बास कहते नहीं मौला मुझे नहीं मालूम। कहते यहाँ 200 अंबिया को कत्ल किया गया है, 200 अंबिया के नवासों और पोतों को कत्ल किया गया है। ये वो सर, और उसमें मौला ने इतना गिरिया किया, और उसके बाद इमाम ने कहा यहाँ पर इनके खेमे लगाए जाएंगे, यहाँ पर इनकी सवारियाँ उतरेंगी, यहाँ पर इनके इनका खून बहाया जाएगा। अली मुर्तदा जो चली चली नसर मोमिन मुनाफिक को देख के तलवार चलाता है, अरे जब अली ने यह कहा होगा तो अली के सामने वो मंजर आया होगा, एक एक मंजर मौला के सामने आया होगा, अरे यहाँ खयाम लगाए जाएंगे, अरे यहाँ पर अली अकबर के बर्छी लगेगी, यहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा, कोई अली याद कर रहे हैं करबला को रोते चले जा रहे हैं। बस अदादारो ये करबला का तारुफ है, हजरत आदम के बारे में है। हजरत आदम जब हजरत हव्वा की तलाश में एक दफा निकले तलाश करने के लिए सरजमीन करबला पहुंचे, पैर पे ठोकर लगी, खून जारी हुआ, हाथ जोड़ के अर्ज की बारगाह इलाही में खुदा बंदा क्या कोई और खता सरजद हुई है? कहा कि नहीं, तुम उस सरजमीन पर हो जहां तुम्हारी पुश से तुम्हारी नस्ल से आखिरी नबी का नवासा कत्ल किया जाएगा, उसकी तासीर में तुम्हारा खून बहा है। ये वो सरजमीन है जहां अंबिया ने गिरिया किया, जहां मौला कायनात ने गिरिया किया। बस अजादारो हुसैन चलते जा रहे हैं, एक मुकाम पर हुसैन का अस्ब रुक गया। इमाम ने काफी चाहा मगर अस्ब न पड़ा। इमाम ने कहा अब्बास दूसरा अस्ब लेकर आओ, दूसरा अस्ब लाया गया। इमाम सवार हुए लेकिन अस्ब ने बढ़ने से इनकार कर दिया। तीसरा अस्ब लाया गया, इमाम ने कहा अब्बास की जो अतराफ में आबादी है ना, इनको बुला के लाओ, किसी पीढ़े मर्द को किसी बूढ़े को। एक बूढ़े को बुलाया गया, इमाम ने कहा बताओ इस जगह को क्या कहते हैं? इमाम को इल्म है, इमाम हुज्जत पूरी करना चाहता है। इमाम से कहा इसको गाजरिया कहा जाता है। इमाम ने कहा क्या कोई और भी नाम है? कहा कि हाँ इसको नैनावा कहा जाता है। कहा कोई और भी नाम है इसका? कहा शत्तुल फुरात कहा जाता है। इमाम ने कहा जरा सोच के बता कोई और भी नाम है इसका? बहुत सोचा, कहा इसको कर्बला कहा जाता है। बस ये कहना था इमाम ने अब्बास से कहा अब्बास अरे सवारियों को बिठा दो, अरे मंजिल आ गई, अब इसके बाद कहीं जाना ना हो, कहीं जाना ना होगा। अरे सवारियां उतार दी गई, खेमे लगा दिए गए। एक दफा हुसैन ने बनी असद के कबीले वालों को बुलाया, जमीन खरीदी और हिबा कर दी, और कहा देखो हम कुछ दिन के बाद यहाँ कत्ल कर दिए जाएंगे, देखो हमारे लाशें दफन नहीं होंगे। मैं तुमसे कहता हूँ हमारे लाशों को दफन कर देना। वो अहद लेके चले गए। इमाम ने खवातीन को बुलाया, इमाम ने कहा देखो अगर किसी वजह से तुम्हारे शौहर हमें दफन न कर सके तो हमारे लाशों को आगे दफन कर देना। अरे फर्जंद जहरा की कुर्बान, अरे क्या वक्त आ गया। उसके बाद खवातीन चली गई, हाँ अपनी मजलिस में बच्चों को लाने वालों, अरे उन्हें हुसैनी मिजाज से आशना करो। हुसैन ने बच्चों को बुलाया और कहा बच्चों देखो हम कुछ दिन बाद कत्ल कर दिए जाएंगे, अगर तुम्हारे माँ बाप अरे हमें दफन न कर सके, अरे खेल खेल के बहाने आना, अरे एक एक मिट्टी हमारा जिसा देता है ना। ادرکم اللہ، ہاں تو محرم آ گئی، ادا دارو. اس کے بعد امام نے کہا بنی اسد کے لوگوں دیکھو یہاں یہ زمین تمہیں دیکھے جا رہے ہیں، مہمان نوازی تمہارا حق ہے، اسے ادا کرتے رہنا. میرا کوئی بھی زائر آئے اسے 3 دن تک اپنا مہمان بنانا، اس کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام کرنا. اے میرے بے کفن مولا، اے تشنہ دہن مولا، اے بے گھر کفن مولا، ارے کتنا خیال ہے اپنے شیعوں کا. ارے جب میرا شیعہ آئے ٹھنڈا پانی پلانا مہمانی.